564 میراث اولاد اور نکاح, اس سے متعلقہ چند مسائل ہیں کہ جو آج درس کے پہلے حصے کا موضوع ہے. سب سے پہلے اس بات کی معذرت کہ پچھلی دفعہ کی تقریر بہت زیادہ خشک اور مشکل ہو گئی تھی. صحیح معنوں میں تو اس کی معذرت اللہ کو طلب کرنا چاہیے اگر یہ قابل معذرت مسئلہ ہے, اس لیے کہ مسائل فقہ کا بیان تھا, یعنی اس شریعت کا کہ جو اللہ نے نازل کی. لیکن بہرحال کیونکہ عوام کو توقع ہے کہ اگر اتنے خشک مسئلے ہوں تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے, تو اس اعتبار سے اگر کوئی غلطی ہے تو میری. اب آئیے ایک وضاحت اور کر دی جائے, یہ صحیح معنوں میں میری طرف سے معذرت کہ آپ حضرات کی حالت دیکھ کر پچھلے جمعے کی تقریر کے آخر میں میرا حوصلہ بھی بہت پست ہو چکا تھا اور کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ میں جو غلطی کر چکا ہوں اس سے کسی طرح بھی باہر نکلنا, چنانچہ جلدی جلدی کسی طرح سے مسائل کو مکمل کیا, جس کے نتیجے میں ایک مسئلے میں غلطی ہو گئی. مسئلہ رہ جاتا وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو سارے ہی مسئلے ایسے تھے کہ رہ جاتے تو اچھا ہوتا, لیکن غلط مسئلہ جو آ گیا اس کی وضاحت ضروری ہے. اور بدقسمتی یہ کہ غلطی بھی اس مسئلے میں ہوئی جو پچھلی تقریر کا سب سے مشکل مسئلہ مانا گیا, یعنی اب اگر آج ہم اس کو صحیح کرنے جائیں تو وہی ساری چیز دہرانا پڑے گی. یہ خیال کرتے ہوئے ایک میراث کا مسئلہ, واجبات کا مسئلہ ادھر کا آپ ادھر چلا گئے, تو بہت ہی مختصر الفاظ میں تاکہ جن کے گھر یہ مسئلہ پیش آئے کبھی وہ تو اس پہ غور کریں, باقی لوگ جیسے پچھلی تقریر کا آخری حصہ سن رہے ویسے یاد کے شروع کے چند منٹ سن لیں. اچھا, اصل میں بنیادی مسئلہ یہ کہ یہ بات تو طے شدہ کہ بیٹے کا حصہ باپ کی جائیداد میں بیٹی سے دوگنا ہوتا, اور کیونکہ یہ نفس قرآنی اس لیے اس میں کسی مسلمان کو اختلاف کی جرأت نہیں ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, سورہ نساء کی 12 آیت کہ اللہ اولاد کے بارے میں یہ وصیت کرتا ہے کہ مذکر کو مؤنث سے ڈبل حصہ دو. یہ تو طے شدہ بات, اس کے بعد والا مرحلہ اس میں بھی اکثر شیعہ علماء کے نزدیک مسئلہ طے ہے. وہ کیا مرحلہ کہ اگر کبھی کسی کی اولاد زندہ نہ ہو تو پھر یہ اولاد کا حصہ چلا جاتا ہے دوسری پشت کو, جو دوسری پیڑھی جو سیکنڈ جنریشن. کسی کی اگر حقیقی اولاد زندہ نہیں لیکن پوتے پوتیاں اب ان کی باری آئے, اگر ساری حقیقی اولاد مر چکی اب پوتے پوتے اور نواسے نواسیوں کا مسئلہ, وہاں پر یہ بحث ہوتی کہ کیا پوتے پوتے اور پوتے پوتیاں اور نواسے نواسی ان میں بھی یہی اصول چلے گا کہ مذکر کو ڈبل دو حصہ اور مؤنث کو سنگل, یعنی نواسے کو دوگنا حصہ ملے اور پوتے کو دوگنا حصہ ملے, نواسی کو اور پوتی کو اکہرا یا سنگل حصہ ملے. یہ ایک بحث وہاں پر بھی آتی, یعنی پوتے اور پوتی نواسے اور نواسی مرنے والے کی براہ راست اولاد سمجھی جائیں گی, کہ جس طرح بیٹے کو باپ فرض کیجیے 3000 چھوڑ کے گیا ہے, مثال کو آسان کر دیں تو ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتی تو 2000 بیٹا لیتا 1000 بیٹی لیتی. بیٹا اور بیٹی نہیں بلکہ فرض کیجیے کہ پوتا اور پوتی یا نواسا اور نواسی یا دونوں, تو کیا وہاں بھی یہی ہوگا کہ جتنے مذکر وہ ایک طرف رکھو جتنے مؤنث ہیں ایک طرف رکھو, مذکر کو ڈبل اور مؤنث کو سنگل. اس میں بھی شیعہ علماء کی اکثریت کا نظریہ کہ ہوگا یہ کہ پوتے پوتی اور نواسا نواسا ان کا اپنا کوئی حصہ نہیں بلکہ وہ اپنے باپ کی نیابت کریں, چنانچہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نواسا جو ہے وہ مرنے والے کی لڑکی کا لڑکا وہ اپنا حصہ نہیں لے گا, وہ لے گا اپنی ماں کا حصہ جو مرنے والے کی بیٹی ہے, اور پوتی جو وہ اپنا حصہ نہیں لے گا, وہ اپنے باپ کی جانا چاہیے. اب اگر جو 3000 چھوڑ کے مرنے والا گیا تو پوتی کو 2000 ملیں گے اور نواسے کو 1000. پوتی گھر کی لڑکی ہے لیکن وہ ڈبل حصہ لے رہی, اور نواسا اگر کے لڑکا ہے مگر وہ سنگل حصہ لے رہا. کیوں؟ اس کا جواب یہی کہ یہ لوگ اپنا حصہ نہیں لے رہے, یہ اپنے والدین کے قائم مقام. تو 3000 کی جائیداد اگر پوتی کا باپ زندہ ہوتا جو مرنے والے کا بیٹا, تو بیٹے کو 2000 ملتا, اور نواسا اس کا رشتہ مرنے والے سے ماں کے ذریعے, اگر اس کی اپنی ماں زندہ ہوتی جو مرنے والے کی بیٹی, تو وہ 2000 کے مقابلے میں 1000 لے. تو خلاصہ یہ ہے کہ پوتی اور نواسا, لڑکی ہونے کے باوجود پوتی ڈبل حصہ لے جائے گی, اور لڑکا ہونے کے باوجود نواسا جو ہے وہ آدھا حصہ لے گا. اور مسئلے کا راز فقط ایک جملے میں کہ یہ براہ راست حصہ نہیں لیتے ہیں, بلکہ یہ اپنے والدین کے جانشین بنتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ جیسے اگر کسی نے قرضہ کسی کو دیا, تو جس کا قرضہ ہے, جس کا مال ہے, اگر وہ مر جائے, اس کی بیٹی تب بھی جس نے قرضہ دیا ہے وہ اس کو پورا پورا حق واپس کرے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ لڑکی کو آدھا حصہ ملتا. تو میراث میں دوسری نسل, سیکنڈ جنریشن, اس کا اپنا حصہ نہیں, وہ اپنے والدین کی نیابت کرتی. یہ شیعہ علماء کا مشہور فتویٰ ہے. پہلا والا تو اجماعی, بلکہ شیعہ اور سنی کا متفقہ فتویٰ, کہ اولاد میں لڑکا ڈبل اور لڑکی سنگل. لیکن ان کی اولاد, اس میں یہ مشہور فتویٰ ہے, سنا کہ آج کے بھی سارے مذاہب, چاہے وہ آغائے حکیم سے ہم شروع کریں, آغائے خوئی ہوں کہ امام خمینی ہوں, آغائے سیستانی ہوں کہ روحانی ہوں, گل پائدانی ہوں کہ عراقی ہوں کہ خامنائی ہوں, سب کا یہی نظریہ. گر شروع شروع کے علماء میں اس سے بحث ہو چکی, سنا کہ سید مرتضیٰ جو سید رضی کے بڑے بھائی, وہ مشہور نظریہ رکھتے ہیں اس مسئلے پر کہ پوتا اور پوتی اور نواسا اور نواسی بہرحال مرنے والے سے براہ راست حصہ لیتے, وہ اپنے باپ اور ماں کی نیابت نہیں کرتے. سنا کیا نواسا ہے وہ ڈبل حصہ لے جائے گا پوتی, اور پوتی ہے تو وہ آدھا حصہ لے, ان کا ایک مشہور مسئلہ. اور پھر یہاں پر فقط یہ کہ آپ کی دلچسپی کے لیے جملہ بتا دوں کہ سید مرتضیٰ نے اس سلسلے میں جتنی دلیلیں دی, 7-8 دلیلیں دی, تمام مجتہدین نے لکھا ہے کہ دلیلوں کے اعتبار سے اس سے بہتر استدلال ممکن نہیں, اور ساری دلیلیں بالکل مناسب, عقل کو لگنے والی, اور عربوں کے کلام سے ثابت. میں نے کلام عرب نہیں کہا اس لیے کہ یہ ہمارے یہاں مذاق بن گیا, عربوں کے کلام سے ثابت. لیکن سارے مجتہدین کا فتویٰ یہاں جا کے رک گیا تھا کہ اے سید مرتضیٰ, آپ جو دلیلیں لا رہے ہیں کہ بارہ نواسا مرنے والے کی حقیقی اولاد, اور ایک گھیر کر دیا انہوں نے کلام عرب سے اس کی مثالوں کا کہ عرب نواسے کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے اور پوتے کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے. مگر یہاں پر خاص طور پہ معصوم کی 3 حدیثیں آ گئیں کہ پوتے اور نواسے کے اندر یہ مرنے والے کی اولاد نہیں سمجھے جائیں گے, اپنے والدین کے جانشین سمجھے جائیں گے. تو اے سید, آپ کی ساری دلیلیں سراخوں پر, لیکن کیا کریں, حدیث معتبر کے آگے یہ دلیل نہیں چلے. بہرحال یہ وہ جملہ ہے جو مثلاً شہید ثانی نے شرح لما میں اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے اور دونوں فتوے نقل کرنے کے بعد سید کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ساری دلیلیں آپ کے حق میں ہیں, سوائے اس کے میراث کے مسئلے میں خاص یہ 3 حدیثیں آ گئی. اچھا بات سے بات اگر نکالی جائے تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے, تو یہ کہہ دے کہ یہ 3 حدیث شہید ثانی کو کہاں سے ملی جو سید مرتضیٰ کے 500 سال بعد, یا سید کے سامنے یہ حدیثیں نہیں, پھر ایک اور بات ہو جائے گی. چھوڑے اس کو, واپس گھوم کے آئیے غلطی کی اصلاح. تو یہ تو طے شدہ مسئلہ ہے کہ اولاد کی اولاد وہ اپنا حصہ نہیں لیتی, وہ لیتی ہے اپنے والدین کا جانشین بن کر ان کا حصہ. بحث یہ چڑھ جاتی کہ جب کبھی مرنے والے کی میراث بھائی بہنوں تک پہنچ جائے, قریبی رشتہ داروں میں کوئی زندہ نہ ہو, بھائی بہن اگر نہ ہو اور ان کی اولاد, تو کیا وہاں بھی یہی مسئلہ چلے گا کہ جس طرح بھائی بہن سے ڈبل حصہ لیتا, اسی طرح بھائی کی اولاد بہن کی اولاد سے ڈبل حصہ لے گی، یا یہ کہ نہیں جو نواسے اور پوتی میں چلا وہ بھائی بہن میں بھی چلے، کہ بہن کا بیٹا لڑکا ہونے کے باوجود اپنا حصہ نہیں لے گا کہ میں لڑکا ہوں مجھے ڈبل، وہ اپنی ماں کا حصہ مانگے گا کہ میری ماں مرنے والے کی بہن تھی یعنی عورت تھی تو مجھے سنگل دی. اور بھائی کی اولاد جو لڑکی وہ لڑکی ہونے کی بنا پہ آدھا حصہ نہیں لے گی، وہ کلیم کرے گی ڈبل کا کہ میں اپنا حصہ نہیں لے گی، میں اپنے والد کا حصہ لے رہی ہوں، وہ تمہارے بھائی یعنی مرد مرد کو ڈبل حصہ ملتا ہے. اس پر خاصی تفصیل بحث ہوگی، اس کا خلاصہ یہ نکلا تھا کہ آقا خمینی کا فتویٰ یہ تھا کہ واقعات بھائی بہن کی اولاد میں بھی یہی ہوگا، بھائی بہن کی اولاد میں یہی ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ بھائی کی اولاد بہن کی اولاد سے ڈبل حصہ لے گی. لیکن اگر سیستانی نے کہا بھائی اور بہن کی اولاد میں لڑکے اور لڑکی کو تو بیچ سے نکال دیجیے، جنس کو بھول جاؤ، بلکہ صرف گنتی کرو کہ کتنے عدد، اگر پانچ بھتیجے بھتیجیاں ملا کے بھانجے بھانجی تو سب کو برابر دے دو، نہ اس میں یہ دیکھو کہ لڑکا کون ہے یا نہ یہ دیکھو کہ لڑکی کون ہے، چاہے بھتیجا ہو چاہے بھتیجی ہو چاہے بھانجا ہو چاہے بھانجی ہو، سب کو برابر اس پہ کر، جن کی بنیاد پہ فرق ختم، وہ اپنی اولاد میں ہے بھائی بہن کی اولاد میں نہیں. یہ آگے سیستانی کا نظریہ. آگے روحانی نے فرمایا احتیاط واجب یہ ہے کہ مصالحت کرے، روایتوں سے حل نہیں ہوگا کہ بھائی بہن کی اولاد میں لڑکے اور لڑکی کو سنگل اور ڈبل کر کے دیں گے یا برابر دیں گے. اچھا یہ تو صحیح مسئلے بیان ہوئے، آغائے خوئی کا مسئلہ غلطی سے میں نے کہہ دیا کہ وہی آغائے روحانی والا ہے، اگرچہ کامن سینس رکھنے والے کے لیے تو اسی وقت یہ شک پیدا ہوتا کہ پھر تو مولانا نے غلط بتایا، کیونکہ ہمارا موضوع ہی ہے کہ وہ مسئلے بتانا ہے جس میں خوئی اور روحانی میں اختلاف. تو اگر ہم نے غلطی سے یہ جملہ کہہ دیا کہ آغائے خوئی اور روحانی کا مسئلہ ہے تو یہ تو بیان ہی نہیں ہونا. بھارت وہ بہرحال غلطی ہو گئی، اس لیے کہ آخر آخر میں تھا اور بہت غفیر بحث ہو گئی. اب اس کی اصلاح یہ کہ پچھلی تقریر میں بھی اگر سیستانی کا مسئلہ صحیح آیا، آغائے خمینی کا مسئلہ صحیح آیا، آغائے روحانی کا صحیح آیا، آغائے خوئی کا مسئلہ آغائے سیستانی والا، یعنی ویسے تو احترام کے اعتبار سے یہ کہا جائے کہ سیستانی صاحب کا مسئلہ خوئی والا، لیکن مہاراج کیونکہ پچھلی دفعہ کی غلطی کو ٹھیک کرنے جا رہے، ہم نے یہ کہا تھا کہ آغائے خوئی آغائے روحانی کا نظریہ رکھتے کہ سارے والد مصالحت کر لیں، نہیں وہ آگے سیستانی کا نظریہ رکھتے ہیں مصالحت کر لیں تو کیا کہنا. لیکن مہاراج ویسے بھتیجی اور بھتیجی کا اور بھانجی کا حصہ بالکل برابر ہے، لیکن یہ سارا اختلاف ہے سگے بھائی اور بہن کی اولاد، تو اکیلے بھائی اور بہن کی اگر اولاد ہے اور مائیں مشترک ان میں تو سارے مجتہدین کا اتفاق کہ سب کا حصہ برابر، بس اس سے زیادہ اس پینڈورا باکس کو نہیں کھولنا ہے ورنہ بات بلکی چلی جائے گی. اچھا یہ میراث کے مسائل پر آپ کو ویسے تھوڑا میرے مزاج کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بہت زیادہ میں زور دیتا چلا آ رہا ہوں گزشتہ چند سالوں، اس لیے کہ ویسے حقیقت یہ ہے کہ جو تاکید اور جو احتیاط اور مخالفت کا جتنا بڑا گناہ بیان کیا گیا ہے میراث کے بارے میں ہمارا معاشرہ اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا، حتیٰ یہ کہ اتنا سیندار بننے کے بعد گاڑی کی خرابی، بے پردگی کی خرابی، حتیٰ یہ کہ داڑھی منوانے تک کی خرابی، جو بہرحال میراث کے مقابلے میں تو بہت ہی چھوٹا گناہ، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ آدمی کر لے اس، لیکن میراث ان سب کے مقابلے میں کئی گنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود ٹھیک ٹھاک اور نیک لوگ بھی اس کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں یا سمجھ نہیں پا رہے ہیں مسئلے کو، یا معاشرے سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہو رہا یا کوئی اور وجہ. تو خیر اسی لیے میری تقاریر میں یہ مسئلہ ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے اندر دونوں پہلو آتے ہیں کہ جس کا حق نہیں ہے اس کو مل جائے یہ بھی غلط، جس کا حق ہے اس کو کم نہ ملے یہ بھی غلط. سنا اسی حوالے سے وہ مسئلہ سن لیجیے جس کا بڑے امام باڑے کے در سے سیرت رسول کی تقریر نمبر 162 میں اعلان ہوا، یعنی ابھی اسی منگل کی تقریر، ہمارا آج کا اعلان شدہ موضوع تھا نکاح، میراث اور نکاح کے مسئلے کو ملانے والا ایک مسئلہ ہے اولاد کا. یہ کیسے پتا چلے کہ یہ اولاد کسی باپ کی، اور یہ اولاد کسی ماں کی، جب یہ ثابت ہو تب یہ میراث پائے گی. جس اولاد کا اولاد ہونا ثابت نہ ہو اس کو میراث نہیں مل سکتی. ہم جا رہے ہیں نکاح کے مسئلے، لیکن میراث اور نکاح کو ملانے والا مسئلہ اولاد. تو اب ایک بحث یہ کہ اس کا اصل موضوع محمول یا سیاق و سباق ہو، بڑے امام بڑے کی تقریر سننے کے بعد اندازہ ہوگا، لیکن اپنی نظر یہ خود بھی ایک مستقل مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ شریعت کے خاص طریقہ کار بتایا گیا کہ اس طریقہ کار کی اگر پابندی ہو تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ بیٹا اور بیٹی خدا کی اولاد ہے. جو کسی کی اولاد جرعن ثابت ہو رہی اس کا انکار کرنا گناہ کبیرہ، اور جو کسی کی اولاد اس چرن نہیں بن رہی اس کے بارے میں حقیقت بیان نہ کرنا اور اسے چھپا کے اپنی اولاد بنا لینا یہ بھی گناہ کبیرہ. اچھا، اور مجھے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اس درس میں ہر عمر کے اور ہر سن کے لوگ آتے ہیں، تو مسئلے کو میں ایسا بھی نہیں کرنا چاہتا کہ بعض لوگوں کے لیے باعث خفت ہو. اب یہ کہ بار بار سمجھا بھی دی جائے گی انشاءاللہ، پوری پوری کوشش. تو اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ بیٹا اسی کا؟ اس کے لیے شریعت نے اپنا ایک طریقہ کار رکھا، اور یہ وہ واحد مقام، یا یہ کہیے کہ چند گنے چنے مقامات میں سے جہاں یقین کا کوئی بھروسہ نہیں، ورنہ ہر جگہ اسلام کہتا کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس سے اکثر اگر آپ کو یقین پیدا ہو جائے کسی مسئلے میں، یقین، تو وہ یقین آپ کے لیے حجت. چاند کی گواہی دو عادلوں سے بغیر کسی عادل کے، بغیر دیکھے آپ کو یقین ہوگی آپ کے لیے چاند ثابت. نجاست کی گواہی دو عادل یا ایک عادل یا ایک قابل بھروسہ، ان میں سے کوئی بھی نہیں آپ کو یقین ہوگی آپ کے لیے وہ چیز لگے. نماز آیات سورت جو ہے نا، چاند جو ہے، دو عادلوں کی خبر سے اس کے بغیر آپ کو یقین ہو گیا آپ کے لیے وہ چیز ماننا واجب. مگر جہاں پر اولاد کے مسئلے آتے وہاں پہ یقین بھی نہیں چلتا. ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارا بیٹا شریعت کے اسٹینڈرڈ پر پورا نہیں اتر رہا، وہ نہیں مانا جائے. اور یاد رکھیں، اسی وجہ کم از کم بیٹے کی ولدیت طے کرنے کے لیے کوئی میڈیکل ٹیسٹ چرن حجت نہیں. ہو سکتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے، ہو سکتا ہے کہ جینس کے ٹیسٹ کے ذریعے، ہو سکتا ہے کسی اور کرپشن کے ذریعے یہ پتا چل جائے کہ یہ بیٹا اس کا ہے اس کا نہیں، تو فیصدی یقین. پھر بھی شریعت کہتی ہے وہ یقین وقین بیٹا. یہاں تک یاد رکھیے کہ اسلام اس ایک مسئلے کے سے ہٹ کر پھر مشکل ترین مسئلہ مانا گیا تھا حدود کا مسئلہ، یعنی کسی کو سنسار کرنا، کسی کے کوڑے مارنا، کسی کی گردن اڑا دینا. اس میں بڑی احتیاط تھی کہ نہیں، جب تک کہ گواہ نہ آئے اس وقت تک سزا نہیں مل سکتی. لیکن وہاں مجتہد کو اختیار دیا گیا کہ اگر کبھی فعل حرام کے مجرم لائے گئے گواہ نہیں، لیکن تمہیں یقین ہے کہ یہ جرم ہوا، اپنے یقین پر سزا دے سکتے. نجاست، طہارت، نماز، روزہ، وقت نماز، قبلے کی بحث، پاکی کی بحث، یہ ساری بحثیں اس میں یقین چلتا. سب سے مشکل مسئلہ کا حدود کا، اسلام کی سزاؤں کو نافذ کرنا، جس میں اسلام کا مزاج ہی 99 مجرم چھوٹ جائیں کوئی بات نہیں. یعنی چھوٹ جائیں کا مطلب کیا؟ پکڑے تو جائیں گے قیامت. ایک بے گناہ پہ سزا نہیں آنا چاہیے. چنانچہ مشہور روایت، الحدود و سود رہو بے شبہات، اسلامی سزا ذرا سا بھی شبہ پیدا ہو گیا ختم. لیکن وہاں تک، وہاں اس مسئلے تک مجتہد کے یقین کو معتبر سمجھا گیا. اولاد کا مسئلہ مشکل ترین مسئلہ، اس میں نہ کوئی ٹیسٹ، نہ کوئی میڈیکل، نہ کوئی سائنسی ترقی، نہ کوئی یقین، نہ کوئی آنکھوں دیکھی بات، کوئی چیز نہیں چلتی. وہ جو پہلے سے مسئلہ چلا رہا ہے، قیافہ شناسی حرام، یعنی شکل و صورت سے یہ اعلان کرنا کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور اس کا بیٹا نہیں ہے، یہ اسلام میں حرام. وہی ترقی کر کے سائنس اور میڈیکل کے ٹیسٹ بھی بنے، یہ بھی حرام. ان کی بنیاد اپنے دل میں اندازے لگا، لیکن زبان سے اظہار کرنا اور اس کے اوپر مسائل کو مرتب کرنا کیونکہ یہ اس کا بیٹا ہے ٹیسٹ سے اس کا بیٹا نہیں، تو یہ اس کی میراث پائے گا اس کی میراث نہیں پائے، یہ اس کی قضا نماز پڑھے گا اس کی قضا نماز نہیں پڑھے، یہ اس کی بیٹیوں سے پردہ نہیں کرے گا اس کی بیٹیوں سے پردہ کرے گا، یہ سب دیکھا. نہ یقین کام آئے گا نہ میڈیکل، جو اسلام کا طریقہ. اچھا یہ ضرور آپ سمجھ رہے ہوں کہ بیٹے اور بیٹی کی ولدیت طے کرنے کا طریقہ، اس میں کچھ بہرحال ایسی گفتگو آتی جو واجبات میں ہے لیکن مناسب نہیں. پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ بات کو بہت ہی مبہم الفاظ میں پہنچا دوں آپ تک. اس کے لیے آپ کو شروع چار مسئلے مجھے بیان کرنا تھے، اس طریقہ کار کے علاوہ یعنی ٹوٹل پانچ، وہ طریقہ کار کیا اور اس سے متعلقہ چار مسئلے. چار مسئلوں میں دو مسئلے پہلے سن لیے، پھر طریقہ کار، پھر آخر میں دو مسئلے. پہلی بات تو یہ کہ پہلے حرام یعنی زنا کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی، چاہے وہ اس طریقہ کار کے تحت بھی ثابت ہو رہی ہو کسی کی اولاد، وہ بہرحال انسان کی اولاد نہیں بنتی، اور انسان کے لیے حرام ہے اسے اپنی اولاد کا جز بنا دے. کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے کہ ہو سکتا کہ مرد اور عورت کے علاوہ دنیا میں کسی کو پتہ نہ چلے. حتیٰ یہ کہ جن سے یہ پہلے حرام ہو گیا اگر فوراً ہی وہ حلال طریقے سے نکاح کر لیں تو بعد کی ساری اولادیں اولاد ہے، پہلی والی اولاد اولاد نہیں ہے. اس سے بات واضح نہیں، اسے اپنی اولادوں میں شامل کرنا حرام گناہ. ایک بات، دوسری بات اسی سے متعلق اور وہ یہ کہ جو ابھی آپ کو مسئلہ بتایا جائے گا شرطوں والا، ایک تو ہو گیا پہلے حرام کا مسئلہ جہاں پہ تو یقین ہے کہ یہ اولاد امید ہوگی، مگر جب تک یہ نکاح کے ذریعے نہ ہو وہ اس کو اپنی اولاد نہیں مانے. نمبر جو طریقہ کار ابھی آپ سن رہے ہیں اس طریقہ کار سے اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اولاد میری نہیں نکاح والے مسئلے میں، تب بھی باپ کے لیے واجب ہے کہ اس اولاد کی نفی کرے، چاہے وہ اپنی بیوی پہ کوئی الزام لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا ہے. اور ابھی آپ سنیں گے کہ الزام لگانا گناہ، جب تک کہ آپ دیکھی بات نہ ہو وہ الگ چیز، الزام نہیں لگا سکتے وہ حرام ہے، لیکن اس کو اپنی اولاد نہیں مانے گی، یہ اس کے لیے واجب. واجب نفی الولد، واجب ہو گیا کہ اس اولاد کو چھپائے، اس اولاد کی نفی کر، اس کو چھپائیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں اخلاقیات اور فقہ ٹکرا جاتے ہیں. بظاہر اخلاقی اعتبار سے بہترین نیتی کہ انسان کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالے، لیکن وہاں تک جب تک کہ اس میں کوئی حرام پیدا نہ ہوگا تو چھپانا تو بہت اچھی چیز ہے. چاہے فرض کیجیے بیوی قصوروار بھی نکل گئی، ایک آدھ گناہ تو ہر ایک سے ہوتا، معصوم کا جملہ اگر تم اللہ سے اپنے لیے رحمت طلب کر رہے تو پہلے دوسروں کو بھی تو معاف کر کے دکھاؤ. لیکن وہ الگ چیز ہے، وہ بہترین نیکی، مگر یہ واجبات کا مسئلہ کہ ایسی اولاد، پہلا مسئلہ تھا کہ گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوئی فوراً نکال کر کے اللہ سے توبہ کر، اپنا گناہ معاف، بیوی کا گناہ معاف، باپ کی اولادیں صحیح، مگر کم از کم وہ پہلے والی اولاد کو اپنی اولاد نہیں مانے. نمبر گناہ ورن عام زندگی، ایک شوہر اور ایک بیوی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی کوئی اولاد پیدا ہو جو شریعت کی شرطوں کے پوری نہیں ہوتا تھا، بیوی کے بارے میں ذرا سی بدگمانی کرنا بھی حرام اور گناہ، لیکن یہ بھی واجب ہے کہ اس کو اولاد نہ مانے. اور اگر وہاں ثابت بھی ہو گیا کہ بیوی نے گناہ کیا، تب بھی اس کے گناہ کو چھپا جاؤ، وہ ایک نہیں تھی مگر اولاد کی نفی کرو. اچھا اس کے اندر ایک کنفیوژن ہے، اس لیے پھر وہ جملہ دوہرا دوں جو منگل کو آیا، اولاد کی نفی کرو یہ اعلان کرو کہ یہ میرا بیٹا نہیں، لیکن اعلان کہاں کرو؟ جلدی اشتہار صاف کرنے، ٹیلی ویژن کے اندر مثلاً اشتہار دیکھ کرنے، صدر کے اندر جو وہ بیٹھے ٹکٹ بیچ رہے ہیں ان کے لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کے نہیں، مسجد کی اذان سے پہلے آواز نہیں کہ ایک اعلان سنیے اور اعلان کیا ہے کہ فلاں صاحب جی اعلان، یہ نہیں، متعلقہ آدمی جو اس معاملے میں کنسرن لو ان کو اطلاع کر. کنسرن لوگ کا مطلب کیا؟ جہاں پردے کا مسئلہ آ جائے گا ان لوگوں کی نالج میں آ جائے کہ یہ پردہ ہے کہ نہیں، یہ اولاد ہے. جہاں میراث کا مسئلہ آئے گا ان لوگوں کے علم میں یہ چیز آ جائے، اور جہاں باپ کی سزا نماز اور روزے کا مسئلہ آئے گا، فرض کیجیے کہ سب سے بڑے بیٹا نکل رہا تو اب اس کے اوپر باپ کی سزا نماز روزہ نہیں، یہ تو اس کی اولاد ہی نہیں، اس کے بعد والے پر بس وہ دو آدمی ہیں، تین آدمی ہیں، چار آدمی ہیں، پانچ آدمی ہیں، ان تک یہ اطلاع پہنچا دے شریعت کے طریقے، وہ بھی خالی ایک اطلاع نہیں، کیونکہ وہ بعد میں اگر مکر جائے کہ باپ نے کہا تو میں باپ کی بات نہیں مانتا، تو ایک پروسیس، ایک پروسیجر ہے اس کے تحت، یعنی مستحق کے پاس جا کر پس میں کھا کر پھر کنسرنڈ آدمیوں کو یہ بتا دیں. یہ غلط فہمی ہو جائے گی نا میرا بار بار کا یہ جملہ، کہ اولاد کی نفری کرنا واجب، ایسی اولاد کو اپنی اولاد میں ملا لینا حرام، اس کی اطلاع دینا. اگر کتنے لوگ ہوں فقط وہ جن کا اس مسئلے سے کوئی تعلق بن رہا، یہ دو باتیں ہو، چاہے حرام والی اولاد ہو پتا ہے اپنی، پھر بھی واجب ہے اس کو دور کر، اور جائز طریقے سے زندگی گزر رہی اور کوئی غلط فہمی شوہر بیوی کے بیچ میں نہیں، مگر ایسی اولاد ہو گئی جو شریعت کے طریقے سے انکار کر رہا. اب وہ کیا شریعت کا طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ تین باتیں جب پائی جائے تو اولاد انسان کی اپنی اولاد ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی میڈیکل ٹیسٹ نہیں، کوئی سائنسی رپورٹ نہیں، کوئی چیز. نمبر ایک، سارا انڈرسٹوڈ یہ تعلقات قائم ہوئے. نمبر دو، آخری تعلق کے بعد کم سے کم 6 مہینے کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا. اور نمبر تین وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ 12 مہینے کے اندر اندر یہ بچہ پیدا ہوا. نمبر دو، پہلے تعلق کے بعد کم سے کم 6 مہینے کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا، پہلے تعلق. اور آخری تعلق کے بعد زیادہ سے زیادہ 12 مہینے میں یہ بچہ پیدا ہوا. 12 مہینے کا نام ہے افسائے حمل. زیادہ سے زیادہ اسلام پریگنینسی کی مدت کتنی قرار دے گا؟ اچھا، یہ اختلافی مسئلہ تو ہے. شیعہ علماء کے 3 فتوے ہیں، بعض 9 مہینے، بعض نے کہا 10 مہینے، بعض نے کہا 12 مہینے. اہل سنت یہاں امام ابو حنیفہ کا قول 24 مہینے کا، لیکن ہمارے یہاں آخری ہے 12 مہینے. یہ مسئلہ عورت کے فیور کا، آخری تعلق کے بعد اگر 11 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو، کیونکہ 12 مہینے تک کی حد یہ بچہ اس کا مانا جائے. لیکن یہ بات واضح کر دی جائے کہ پہلی 2 شرطیں تو سارے کی علماء کے نزدیک متفق ہیں. پہلے تعلق کے بعد 6 مہینے کے بعد پیدا ہونا چاہیے، اس سے پہلے افسائے حمل میں اختلاف ہے. آپ نے ابھی سنا، اور یہ اختلاف فقط کتابی نہیں، عملی بھی، یعنی آج کے مراجع میں بھی. اور وہ یہ ہے کہ آقائے خلی اور خمینی 12 مہینے تک کی اجازت دیتے، آخری تعلق کے بعد 12 مہینے تک بچہ پیدا ہو تو یہ اپنی اولاد ماننا پڑے. اور آقائے روحانی فرماتے ہیں مشہور یہ کہ 9 مہینے آخری حد، 9 مہینے کے بعد 10ویں مہینے کے پہلے دن پیدا ہو، کوئی الزام لگائے بغیر، کوئی بدگمانی لائے بغیر انکار کرنا ہے کہ میرا بیٹا نہیں. البتہ یہ آگے روحانی نے کہا مشہور، اور مشہور اور احتیاط کے واجب کے اسی معنی ہے کہ رجوع کی گنجائش، لیکن آگے سیستانی کا مسئلہ پتا نہیں، اس لیے کہ مسئلہ جس کتاب میں ہے وہ کتاب آگے سیستانی کی ابھی چھپ کر آئی ہے، مجھ تک نہیں پہنچی. لیکن آگے سیستانی کے وہ مقلد جو آگے خوئی وغیرہ پہ عمل کر چکے ان کے لیے یہ مسئلہ دیکھا، اور ابھی آگے سیستانی کے وہی مقلد چل رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی آگے سیستانی کی تقریر ان کے فتوے کس کے لیے؟ جو لوگ ابھی ابھی بالغ ہوئے. تو اب اتنے بھی بات جلدی بالغ نہیں ہو گئے کہ بچے پیدا ہونے لگے ہوں گے، تو جن کے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ تو باہر آگے سیستانی کی تقریر میں آ کر پرانے ہی مسئلے پہ باندھے. ہاں، صرف آگے روحانی والوں کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے کہ احتیاط واجب میں آگے سیستانی کیا کہہ دیں، تو بہرحال وہ میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے اس میں کہنا بیکار. لیکن آگے خوئی اور خمینی کے نزدیک 12 مہینے تک گنجائش، آگے روحانی فرماتے مشہور، یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ 9 مہینے کے اندر. اب آگے گلفائدانی کا فتوا تھا 9 مہینے، وہ کہتے تھے 9 مہینہ فتوا ہے. اچھا، اب یہ تینوں شرطوں کے ساتھ جو بچہ پیدا ہو وہ اپنا بچہ ہے اور اسے ماننا پڑے. اچھا، اس میں بھی ہو سکتا کوئی آدمی ایسے بچے کو ماننے سے انکار کر دے جو ان شرطوں پہ پورا اتر رہا، وہ حرام، وہ گناہ. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ان شرطوں کے مخالف بچے کو بھی قبول کرنے کو تیار ہو، وہ بھی حرام. دونوں پہلو اس کے چلیے. مسئلہ یہ بھی ذرا مشکل ہے کیونکہ میں جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں، لیکن بہرحال اگر آپ کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس سے تو کوئی میرے پاس اس کا علاج نہیں. اچھا، اب دیکھیے جو مسئلہ آپ نے سنا، اس کے اندر اس کی وضاحت، چنا وضاحت تو ہو گئی، لیکن جو جملہ علماء لکھتے ہیں اس کو بیان کر دیں. چنا اگر کبھی ان شرطوں پہ پورا نہ ہو سکے، ابھی تعلقات قائم نہیں ہوئے اور اولاد پیدا ہو، چاہے بیوی پہ الزام لگائے کہ نہ لگائے، ویسے لگا نہیں سکتے، لیکن اس کو نفی کرنا پڑے گی کہ یہ میرا بیٹا نہیں. یا تعلقات قائم ہوئے پہلے تعلق کے 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا. پہلے سے مطلب کیا ہے؟ شریعت میں 1 گھنٹہ پہلے بھی پہلے میں آتا، 1 دن باقی تھا 6 مہینے اور بچہ ہو. کوئی کسی قسم کا شک بھی نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر نے بھی میڈیکلی پروف کر دیا یہ ہے آپ کی اولاد، مگر نہیں، انکار کرنا پڑے گا یہ میری اولاد نہیں. کوئی تہمت کوئی الزام نہیں، چاہے دل میں بھی خیال نہ ہو، لیکن کہنا پڑے گا یہ میری اولاد ہے. یعنی کہنا یہ پڑے گا کہ جو تعلقات تھے اس سے یہ 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو گئے. اسی طریقے سے آخری مرتبہ جو تعلقات قائم پتا چلا کہ بچہ اس کے 10 مہینے بعد پیدا ہو، چاہے 9 مہینے پورے کر کے 1 دن اوپر ہوا ہو. آگے روحانی اور آگے گل پائیدانی کے نزدیک ان کا بتانا پڑے گا کہ یہ اس پیریڈ کے بعد پیدا ہوا. دیکھیے اصل تو جملہ اس لیے کہنا ہے کہ پیریڈ کے بعد پیدا ہوا، لیکن چونکہ اطلاع رائج ہے کہ یہ کہنا پڑے گا میرا بیٹا نہیں، اس لیے میں بھی وہی لفظ بتا رہا ہوں. چاہے یہ جملہ کہتے ہوئے آپ کی راضی لو، لیکن اصل میں اسے کہنا ہے کہ یہ 9 مہینے پورے ہو گئے تھے پھر پیدا ہوا، جس کا آٹومیٹک ریزلٹ یہ ہے کہ یہ بیٹا نہیں. یہ ہوئی آگاہ روحانی کی احتیاط اور آگاہ گل پائیدانی کا مقصد. البتہ آگاہ کوئی اور کمینی کے نہیں، ابھی 10 مہینے 11 مہینے 12 مہینے تک چل سکتا، 12 مہینے کے بعد 13 مہینے کے پہلے دن بچہ پیدا ہو. اب یہ بتانا پڑے گا کہ نہیں، ہم لوگوں کے تعلقات منقطع ہوئے 12 مہینے ہو چکے ہیں، اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہو رہا، یعنی نتیجہ یہ کہ یہ میرا بیٹا نہیں، یہ واجب ہے یہ بتانا. البتہ کنسرن پرسنالٹیز کو جن لوگوں کا اس سے تعلق. اچھا، اب اس کے اندر یہ وضاحت اسی لیے پھر علماء لکھتے چنا کیا شوہر بیوی سے دور ہے، مسافرت میں ہے، ملازمت میں ہے، تعلیم میں ہے، کاروبار میں، اور افسائے حمل سے زیادہ گزر کر 9 یا 12 مہینے سے زیادہ انکار کرنا، یا شہر میں رہتے لیکن ایک دوسرے سے الگ الگ انکار کرنا پڑے، یہ واجبات کیا، یہ واجبات کا مسئلہ، یہ وضاحت ضروری. اچھا یہ ہو گیا تیسرا مسئلہ. دوسرا مسئلہ پھر دوہرا، اور یہ بھی حرام کہ اگر کوئی بچہ اس شرط پہ پورا نہیں اتر رہا، مثلاً آگے روحانی کی احتیاط اور آگے گل پائیدانی کا مسئلہ ہے، اور بچہ پیدا ہوا 10ویں مہینے کے پہلے ہفتے چھپا گیا، کسی سے کہنا ضروری نہیں سمجھ، یہ بھی غلط. یا 6 مہینے سے 1 دن پہلے پیدا ہوا کسی کو نہیں بتایا، یہ بھی غلط. البتہ 6 مہینے کے بچے کو ہمارا معاشرہ کہاں چھوڑے گا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جہاں پہ یہ پرابلم نہ بھی، جو اب ہے امریکہ ہے جہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں، آج شادی ہو کل بچہ آ گیا تب بھی کوئی بات نہیں، شادی ہی نہ اور بچہ پیدا ہو جائے تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن فرق کیجیے یہاں، یہاں تو 7ویں 8ویں مہینے کے بچے پہ بھرنے اٹھنے لگیں گی، نگاہیں اٹھنے لگیں گی، اعتراض ہونے لگیں گے. پھر بار بار بتا دوں کہ جب تک 4 گواہوں سے یا شوہر آنکھوں دیکھی بات نہ کرے، بیوی پہ تہمت لگانا حرام، وہ الگ ہے یہ الگ. اور اس مسئلے کے لیے میں نے ایک کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا، لوگوں نے 75 اور 80 روپے خرچ کر کے کتاب خرید بھی لی، کہ مولا کے کئی فیصلے لڑکی کو بالکل پاس دامن قرار دیا، لیکن کہا کہ بہرحال یہ بیٹا اس کا نہیں. اچھا اب آئیے اس کے اندر آخری بات، وہ آخری بات مجھے تفصیل سے نہیں بتانا، بہت وقت نکل جائے گا، بہت مختصر خالی اس کو سچ کرتے ہوئے اختتام تک پہنچا. وہ یہ، اب یہ 3 مسئلے تو ہو گئے، چوتھا اور آخری مسئلہ یہ، یعنی اس مسئلے کا لطف لباس یہ ہے کہ اس میں کوئی گواہی، کوئی ڈیسک کا دخل نہیں، مدتوں کا دخل، ایک ٹائم پیریڈ اسلام نے رکھا، اسلام کے نزدیک اولاد اس کی ہے کہ نہیں، پورا دار و مدار ہے اس ٹائم پیریڈ، نہ کوئی گواہی کا مسئلہ ہے، نہ کوئی آنکھوں دیکھے کی بات ہے، نہ ہی عورت میں الزام کا مسئلہ ہے، حتیٰ یہ کہ جو عورت مشہور بھی ہے معاشرے میں کہ وہ گناہ کر رہی ہے، پھر بھی اس ٹائم پیریڈ میں بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ اس شوہر کا ہوگا. اور کسی حوالے سے یہ نہ کوئی سائنسز ہے، صرف ٹائم پیریڈ، واحد اسلام میں یہ چیز ہے اولاد کو باپ سے ملاف کرنے والی. اچھا اب یہاں پہ ایک آخری مطلب وہ یہ کہ اگر ابھی تک تو ہم نے بات کی تھی شریف لوگوں جو دوسروں کی اولاد کی قبول کرنے کو تیار، کہا کہ نہیں بھائی اس شرط کے ساتھ ہو تو لیجیے ورنہ نہیں. اب آئیے الٹے کھوپڑی کے لوگ، الٹے ہی ہیں لوگ جو بات بات پہ تہمت لگا دیتے ہیں، بات بات پہ الزام لگا دیتے ہیں، ہر بات میں بیوی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تمہارا گناہ ہے، یہ میری اولاد نہیں. اس میں یاد رکھیے، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر بیٹا کس ٹائم پیریڈ کے درمیان پیدا ہوا تو اسے قبول تو کرنا ہے, وہ تو شریف آدمی کے لیے مسئلہ, بلکہ ماضی میں اسے قبول کرنا. حتیٰ یہ, اب یہ جملہ کیسے کہوں لیکن کہنا بھی ضروری, حتیٰ یہ کہ اگر ثابت کہ اس مدت میں اس کے تعلقات شوہر کے علاوہ کسی اور سے بھی ثابت ہے بالکل, لیکن بچہ اگر اس پیریڈ میں پیدا ہوا, یعنی اس پیریڈ میں اس کے تعلقات دو جگہ سے, ایک حلال بھی اور ایک حرام, بچہ بہرحال کسی باپ کا مانا جائے, چاہے ڈاکٹر نے میڈیکل دیکھ کر کے کہہ دیا کہ خون سے یا فلاں اس سے ثابت ہے کہ یہ اس کا بیٹا, نہیں, اسلام میں معیار صرف یہ ٹائم پیریڈ ہے. سنا شوہر اور شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی, تعلق قائم ہو گئے, اس کے آٹھویں مہینے بچہ پیدا ہو, اور اسی دور کسی اور شخص سے بھی اس نے برابر سے تعلقات رکھے, پھر الولد للفراش وللآخر الحجر, جو پورے مسلمانوں کے نزدیک رسول کی طے شدہ حدیث, جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کا ہے, اور جو اس دوران بیل حرام سے ساتھ ساتھ پیرل چلا رہا اس کے لیے پتھر. یہی تو مسئلہ حاکم شام کا تھا جب زیاد کو اپنا بھائی ڈکلیئر کیا, اسی حدیث رسول کی وجہ سارے عالم اسلام نے مخالفت کی. یہ بہت اہم مسئلہ کہ اگر ثابت بھی ہو جائے کہ پیرل تعلقات چل رہے لیکن اسی ٹائم پیریڈ میں بچہ پیدا ہوا, لا محالہ یہ اس کا بچہ مانا جائے گا جو اس کا شوہر, چاہے شکل کسی اور سے مل رہی ہو, انداز کسی اور سے مل رہا ہو, خون کا گروپ کوئی اور ہو, جین جینیٹک ٹیسٹ نے کچھ اور بتایا, لیکن اس ٹائم پیریڈ میں ہے تو اسی کا بچہ, یہ واجب ہے اس کے. آخری بات وہ یہ ہے, یہ آخری بات کو میں صرف تفصیلی بیان کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت نے صحیح طریقے سے شادی شوہر سے پھر اس کو طلاق ملی یا شوہر کا انتقال ہو گیا, خیر انتقال والے کیس میں ذرا مشکل ہے, طلاق ہو اس نے عدہ گزارا, عدے میں حمل کے کوئی آثار نظر نہیں آئے, کیونکہ اگر عدے میں پریگنینسی ظاہر ہو جائے تو اب اس کے لیے انتظار واجب ہے, دوسری شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ ڈلیوری نہ ہو, کوئی آثار نظر نہیں ہے, کیونکہ عدہ اگر عام طور پہ دو ڈھائی مہینے میں مکمل ہوتا تو کبھی عدہ جلدی بھی ہو سکتا, یعنی شرط جو ہم لوگ آپس میں جب درس خارج میں پڑھتے ہیں تو اس وقت اس قسم کے سوال کرتے ہیں, جلدی سے جلدی ایک عورت کا عدہ کتنے دن میں مکمل ہو سکتا, تو کہا 26 دن, 26 دن. اور یہ بھی ایک بات یہاں پہ بتا دی جائے کہ جہاں جہاں عورت کے نجس اور پاک ہونے سے مسئلہ بدلتا, دیکھیے عدے کا تعلق ہے عورت کتنے جلدی نجس ہو رہی ہے, جہاں جہاں عورت کے نجس اور پاک ہونے سے مسئلہ بدل سکتا وہاں پہ ایک نیا مسئلہ آج کل کھڑا ہوا جس کو حل کر لیا گیا, عورت اگر کسی چالاکی کی وجہ سے بجائے نیچرل طریقے سے یا فطری طریقے دواؤں اور انجیکشن کے ذریعے وہ سارا پروسیس جلدی گزار دے تو کیا اس کو اس کا فائدہ دے دیا جائے, ایک مسئلہ جس کا ایک حصہ تو تقریباً ہر ایندار گھرانے میں عمل ہوتا تقریباً, وہ کیا عورت حج پہ گئی, عمرے پہ گئی, زیارت پہ, اب پریشان ہے کہ ڈیڑھ مہینے کا سفر, ایسا نہ ہو کہ بیچ کے اندر یہ مسئلہ آ جائے اور میری ساری عبادت اور یہ شوق ہے زیارت اور حج کا یہ سب ختم ہو جائے, بھائی شریعت چاہے آپ کو مسئلہ بتا کہ مت جاؤ خانہ کعبہ میں کسی کو نائب بنا دو, لیکن کیسے ممکن ہے کہ اتنا خرچہ کر کے زحمت کر کے بچوں کو یہاں چھوڑ کے ایک عورت گئی اور خانہ کعبہ کا دروازہ دیکھ کے واپس آ گئی, دروازہ بھی خانہ کعبہ کا نہیں وہ مسجد الحرام کا, کہنا آسان ہے لیکن جس سے یہ مرحلہ گزرتا دباؤ کے ذریعے سے بدل دیا جاتا ہے اپنے نظام تو ہر ایک کو بات کرتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے یہ زیادہ دیندار لوگوں میں, یہ لاپرواہ قسم کے لوگ, انہیں اس کی فکر نہیں, چنا یا تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم خانہ کعبہ کا مشاہدہ کیے بغیر آ گئے, کیا بازار تو دیکھ لینا, شاپنگ تو کر لینا, وہ جوتا بلینڈر ڈلینڈر تو خرید لیا بس کافی, اور یا یہ کہ اگر کچھ کچا پکا بھی تو اسی حالت میں جاتی ہیں, زیارت بھی کرتی ہیں, گوسا بھی دیتی ہیں, سب کو چنتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں, لیکن جو دیدار ہو وہاں تو منٹ منٹ کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہوتے, وہ اس مسئلے پہ سبھی عمل کرتے کیونکہ اجازت سے مرائی لیتے, لیکن یہ تو ہوا عبادت کی خاطر, اگر کبھی کسی چالاکی کے خاطر عورت کو 3 مرتبہ نجیس ہو کے پاک ہونا ہے تو عدہ پورا ہے, نارمل طریقے سے 2.5 مہینے لگیں گے, اس میں دوائیاں کھانا شروع کر, جلدی جلدی سارے مرحلے طے ہو جائیں, 26 دن کے اندر پاک ہو سکتی ہے, شریعت کہتی ہے ہو گیا اس کا عدہ پورا ہو گیا, بلکہ یہاں پہ سوال اور پوچھا گیا مجتہدین سے, یہ اگر لوگوں کو گناہ پہ اکسانا, اسی لیے اس کو میں بہت احتیاط سے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت حاملہ تو اس کے طلاق کا حصہ کیا ہے؟ واضح حمل. چنانچہ اگر آٹھ مہینے کا حمل تھا اور شوہر نے طلاق دی، ایک مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا، ختم مطلب سدھا ختم ہو. اور کوئی دو مہینے کی حاملہ کی اور شوہر نے طلاق دی، اسے سات مہینے اور ٹھہرنا. اب اس میں ایک مطلب کہ ایک عورت چاہتی ہے جلدی مجھے شوہر سے نجات مل جائے، کیونکہ جو عورت کو طلاق ملتی ہے تو تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی. اگر شوہر کے اچھا میں نے طلاق کینسل کر دی گدے کے بیچ تو کینسل ہو جائے. اب مسئلہ پوچھا گیا، ایک عورت مثلاً دو مہینے کی حاملہ، اس کو پتا ہے کہ مجھے سات مہینے ٹھہر، وہ گئی اسی دن جا کے اس نے ابارشن کرائی، ہم ان کو کیوں کہ کیا داخت ہو؟ مشتحدین نے داخت ہو، گناہ اپنی جگہ اور گناہ ہے کبیرہ، لیکن بہرحال جو اس کا نتیجہ ہے وہ ہے کہ اگلی عورت کا ادا ختم ہو. ایک گھنٹے میں ادا ختم ہو سکتا ہے حرام طریقے سے، حلال طریقے سے 26 دن گزرتے ہیں. فرض کیجیے کہ 26 دن کے بعد عورت ادا گزار چکی، اب اس نے دوسری شادی کر، اور دوسری شادی اب سب کچھ جائز طریقے سے ہوا. پہلی شادی ہوئی تھی طلاق ملی، مہینے سوا مہینے میں اس کا شرعی ادا پورا ہو گیا، وہ دوسری شادی کر رہی، اور دوسری شادی کے بعد پھر ایک بچہ ایسا پیدا ہو گیا جس کا ٹائم پیریڈ دونوں شوہر سے مل جاتا. اس کی چار صورتیں بنتی. نمبر ایک، وہ بچہ اتنے دنوں کے بعد پیدا ہو جو پہلے شوہر کا تو نہیں ہو سکتا، مثلا پہلے شوہر سے تعلق کٹے ہوئے 12 مہینے سے زیادہ گزرے، البتہ دوسری شادی کو ابھی 8 مہینے گزرے تھے، تو اب یہ تو یقیناً دوسرے کا پہلے کا ہی. یا الٹا مسئلہ کہ پہلے شوہر سے شادی کی، اتنا گزارا دوسرے شوہر سے شادی کی، دوسرے شوہر سے شادی کے 5ویں مہینے بچہ پیدا ہو، اب یہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا، یہ پہلے کا ہو سکتا ہے اگر ابھی اس کو 12 مہینے نہ گزرے، یہ پہلے کو دے دیا جائے. اگر بچہ اس طرح پیدا ہوا کہ نہ پہلے کا بنا نہ دوسرے کا بنا، پہلے شوہر سے طلاق لے کے اتنا گزار کے دوسرے شوہر سے شادی کی، اور 3رے مہینے بچہ پیدا ہو گیا، پہلے شوہر سے بھی ابھی 6 مہینے نہیں گزرے، دوسرے سے بھی نہیں گزرے، یہ کسی کا بھی بچہ نہیں، یہ کسی کا بھی نہیں ہے، اس کو اسلامی حکومت پالے. جب تک وہ نہ پالے تو اگر کوئی اور نہیں ہے تو ایدی صاحب سے بیٹھے ہیں جھولے لٹکا کو. خیر، یہ تیسری صورت. اور چوتھی صورت یہ دونوں کا بچہ بن رہا، پہلے شوہر سے طلاق لے کے عزت گزار کے دوسرے سے شادی، اور دوسرے سے شادی کے 6ویں مہینے بچہ پیدا ہو، اب یہ 6ویں مہینے پیدا ہوا دوسرے شوہر، اور 11 مہینے گزرے پہلے شوہر سے الگ ہوئے، پہلے شوہر کا بھی پیریڈ تھا 12 مہینے تک، دوسرے شوہر کا پیریڈ تھا 6 مہینے کے بعد، دونوں میں پورا اتر رہا. اس صورت میں یہ دوسرے کو دیا جائے، یہ ہو گیا خلاف. اور آئیے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آخری مسئلہ بتا دیں تاکہ اولاد کے بارے میں جتنے مسئلے مکمل ہو جائے، یہ سارے مسئلے مکمل ہو گئے اس چیپٹر. آخری مسئلہ یہ، اس کا اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہے بھی تعلق، اس مسئلے سے نہیں ہے مگر اس سے ملتے جلتے مسئلے سے. اسپتال میں 2 عورتوں کی ڈلیوری ہوئی، بچے بدل گئے، بدل کا مطلب مکس ہو گئے، پتا نہیں چل رہا کون سا بچہ کس کا. یا ایک ہی شوہر کی 2 بیویاں، اب بیس وقت ہونا کیا ڈلیوری ہوئی، باپ تو ایک ہی ہے دونوں، ماں کا بھی تو مسئلہ نا، بچے مل گئے، یہ پتا نہیں چل رہا پہلی بیوی کا کون سا بچہ، دوسری کا کون سا، سینئر بیوی کا کون سا بچہ اور جونیئر کا کون سا. اچھا باپ کے اعتبار سے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن ماں کے اعتبار سے تو فرق پڑے، ان میں سے کس کی کون سی سگی ماں، تاکہ اس ماں کے مرنے پہ وہ میراث دے دوسرا نہ لے، اس ماں کے رشتہ داروں سے وہ پردہ نہ کرے دوسری ماں کے رشتہ داروں سے کرے، ماں پتہ نہیں. یا یہ کہ اسپتالوں کا کیسے بچے ملے، اب کیا کریں، آج کی دنیا کہتی ہے بلڈ ٹیسٹ کر کے دیکھ لو کون سی ماں کا بچہ ہے، لیکن ایک طرح سے یہ ہمارے مسئلے کا زمینہ تو ہے، کیسے یہ 2 بچے مل گئے، ان کو کس سے ملا. آج کا بہترین طریقہ ہے سائنسی ٹیسٹ، یعنی یہ دیکھا بلڈ ٹیسٹ نے بتا دیا کہ یہ اس کا اور وہ اس کا بچہ، پھر بھی نہیں. اچھا تو پھر شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگر پتا نہیں چل پا رہا، شکل و صورت سے پتا نہیں چلتا، رنگ و روپ سے پتا نہیں چلتا، عادت و اقوار سے پتا نہیں چلتا، میڈیکل سے پتا نہیں چلتا، پوری شبہ کا ہی دور ہے. مطلب جو باہر سے یہ مسئلے اس لیے بہت زیادہ بن جاتے ہیں، ایک نیگرس حبشی عورت کی داخلی اور ایک بالکل تھوڑی دسی عورت کی داخلی بچے پیدا ہو رہے ہیں، ایک بالکل سیاہ فام لڑکا ہے اور ایک بالکل گورا چٹا لڑکا، سیاہ فام کے بال بھی ویسے گھنگرو والے ہیں، اور بھی موٹے ہیں، ناک بھی ویسی ہے، اور اس کا وہ ہر جو شخص دیکھتا بچے کو بھی بٹھا دیجئے وہ ملا دے گا، یہ اس کا وہ اس کا، ایک بات نہیں ملے، شریعت کے اعتبار سے بالکل نہیں گا. اچھا کیا ڈاکٹر کو بلا کے نا بالکل دیکھا، اسے بھی باہر کر، پھر کیا کریے گا، آپ مانے کہ نہ مانے، آپ کی عقل قبول کرے کہ قبول نہ کرے، اور ہاں گھوڑا ڈالا جائے گا کہ یہ بچہ ان میں سے کس کا، گھوڑے میں جس کا نام نہیں پتا چلے وہ حبشی اور سیاہ فام کے حصے میں یہ گھوڑا چٹا ہے، اور اس گوری چٹی عورت کے بچے میں یہ سیاہ فام آ گئے، اس کے حصے میں یہ سیاہ فام بچہ آ گئے، لینا ہے اور اسی کا ہو گیا، ہو گیا کا مطلب میران اسی کی ملے، پردہ اس سے ساکت اس سے واجب، اور اللہ حاضر خیال یہی مطلب، سوپنوں میں بھی یہی ہوگا اور عام عورتوں میں بھی یہی ہوگا، ایک مسئلہ یہاں پر یقین نہیں چلتا، یہاں پہ کوئی گواہی نہیں چلتی، یہاں تک صرف ہاں وہ اگر تو آگے گواہی دے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا لیبر روم سے باہر آ رہی تھی عورت، یہ اس کا بچہ ہے وہ اس کا بچہ ہے، اس کی گواہی دے کہ پیدائش، یہ وہ مقامات ہیں جہاں عورت کی گواہی قبول ہے، اور پھر گواہی دے چار آدمی کہ ہم کو خود دوسری بات اس چیز کی گواہی دے کہ ہم نے پیدا ہوتے دے، یہ گواہی نہ دے کہ شکل صورت دے کہ ہم کو اندازہ یہ اس کا بچہ، وہ نہیں چلے، یہ طریقہ ہے سید کے، جو کہ یہ آج کی تاریخ کسی طرح لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، اس کو عقل کسی طرح قبول نہیں کرتی، یہ سب کیا ہوگا جبکہ اتنی دنیا ترقی کر دے، مگر یہاں پہ شریعت بہرحال اتنی ہی پرانی ہے، اس لیے یہ وہ مسئلے جو نفس معتبر سے ثابت ہیں، دنیا کچھ کی کچھ ہو جائے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کسی قسم کی تبدیلی کی یہاں پہ گنجائش نہیں، انسانی ذہن آسانی سے یہ باتیں نہیں مانتا، مگر ماننا پڑے، اور نہ ماننے کی وجہ جو ایک بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہ معاشرہ ہم کتنے ہی سیدھا کیوں نہ اپنے اثرات چھوڑ دیتا، میڈیکل ٹیسٹ کی اتنی تعریفیں ہوتی ہے کہ ہم کو اس پہ یقین آ جاتا اور شرعی ٹیسٹ پہ یقین نہیں آتا، ہو رہا ہے شرعی ٹیسٹ، جیسے آپ وہاں جاتے ہیں میڈیکل وہ مختلف قسم کی لیبورٹریز، ان کا ٹیسٹ کرانے اور پیشاب کا ٹیسٹ کرانے، یہ شریعت کی ٹیسٹ نہیں ہے کھورا، مگر ہم جس ماحول میں اخبارات ریڈیو اور ٹیلی ویژن اس کے اثرات لامحالہ ہم پر پڑتے ہیں، چاہے ہم کتنا ہی پابند شریعت بننے کی کوشش کریں، کتنا ہی مقدس انسان جو نہیں سنے گا گانا، مگر زبردستی اس کے کان میں یہ زہر اڈیلا جائے، پڑوسی کا مکان، راستے، دکانیں، جہاں جائیں گے میوزک کی آواز بلند ہو رہی ہے، ہوائی جہاز اب دروازہ کھول کے آواز چلان تو نہیں لگا سکتے، خود بخود زہر انسان کے کانوں میں اڈیلا جائے، پروپیگنڈا میڈیا، اتنا ہی ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے جو فضائل بیان ہونے لگتے ہیں سائنس، اب اس سائنسی ٹیسٹ کی بنیاد سے بعض اوقات کتنی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں مغربی دنیا میں، خیر وہاں تو اس لیے ذرا ڈرتے ہیں لوگ کہ فوراً سو ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے خلاف کورٹ میں کھڑا کر کے لاکھوں پاؤنڈ لے لیے، یہاں تو ہمارا ڈاکٹر مس بنتے ہیں ان ڈاکٹروں، وہ اپنا ہاتھ ہم سے صاف کرتے ہیں آگے بعد میں وہاں آسانی سے سیٹ ہو جائے مسل، لیکن ماحول ایسا ہے کہ ہر آدمی اس سے یقین کرے، اسی طریقے جمہوریت اچھی چیز ہے، اتنا اسپیشور ہے کہ حیات بھی یقین کرے، عورت کے لیے آج کے دور میں گھر سے باہر نکل کے کام کرنا ضروری ہے، ایسا بن کے رہ گیا کہ دیگر لوگ بھی اس پہ یقین کرنے پہ مجبور، حتیٰ یہ کہ صحیح اسلامی نظام آ جائے تب بھی اگرچہ وہ مسئلہ شریعت کی وجہ سے، لیکن عورتوں کو اجازت دینا پڑے گی گھر سے باہر نکل، اگرچہ اس لیے کہ شریعت میں پابندی نہیں، لیکن تاثر عورتیں جو اجازت مانگے وہ اس لیے نہیں کہ قرآن میں ہمارا دوبارہ ہمیں گھر سے باہر نکل کے کسی صدی میں شانہ بچانہ چلنا، اب یہ ساری چیز اس کے علاوہ پھر آپ اس دائرے کو اور وسیع کر رشتے حلال، کتنی ہی آپ کوشش کر لامحالہ حرام آپ کے پیٹ میں چلا جائے، دوست کے گھر جائیں گے، کسی رشتے دار کے گھر جائیں گے، کبھی سفر میں ہے کہیں نہ کہیں تو کچھ کھانا، کیا طہارت اور نجاست کا وہ معیار برقرار رہ سکتا جو آپ اپنے گھر میں برقرار رکھتے، بلکہ اپنے گھر میں بھی کیسے برقرار رکھ سکتے، جو چیزیں آتی ہیں وہ سب باہر سے آتی، باہر کا مطلب دکاندار کے یہاں، سبزی فروش نے کیا کیا، گوشت کاٹنے والے نے کیا کیا، جو پانی آ رہا ہے لائنوں میں وہ کہاں سے آ رہا ہے، اتنے کتوں اور گدھوں کا مزار ہے جس کو غسل دیتا ہوا یہ پانی گھروں میں آ رہا کیسے ممکن، اس کا تو وہی طریقہ ہے کہ آدمی جنگل میں جا کے بیٹھ، جو عیسائی راہب گھبرا کے جنگل میں جاتے، جو ہندو سادھو اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے جنگل میں جاتے، جو خود بھکشو اور اس میں بھی جین مذہب کے ماننے والے منہ پہ کپڑا باندھ کے رکھتے کہ کوئی جراثیم بھی ہم سے نہ مرنے پا، اگر یہ زندگی محال ہے ناممکن، اور اگر ہم یہ ناممکن گزارنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں تو شریعت کی جانب سے دوسرا ڈنڈا پڑ کہ یہ بھی آرام ہے، ہم نے تو شریعت کی محبت میں یہ ساری چیزیں برداشت کر، جو جنگل میں جا کے بیٹھیں گے, اپنے ہاتھوں سے سبزی بوئیں گے, اپنے ہاتھوں سے جانور کا شکار کر کے کھائیں گے, اپنا مکان بنائیں گے, صبح کھود کے خود پانی نکالیں گے, کسی کو آنے بھی نہ دیں گے. شریعت کی محبت اب پتا چلا کہ مولتی پکائی ہو گئی کہ حرام روحانیت اسلام میں ہے, تو کیا کرے آخر اس کا, کیسے اپنی زندگی گزارے؟ اس کے لیے دو چیزیں. پہلی چیز, اب جیسے جو آج کی تقریر سے میں نے کہا کہ مسائل ماننے والے بھی اس مسئلے کو ختم نہیں کر پائے, وہ جو ایک منزل آتی ہے نا کہ آدمی عمل کرتا یقین کی منزل پہ نہیں ہوتا, تو شریعت کہہ رہی ہے پورا ڈالنا. اگر اس اطمینان اور شرع صدر کے ساتھ اللہم اشرح لی صدری, دعا جو ہے کہ رب اشرح لی صدری آیت, جو مقصد وہ شرع صدر کے ساتھ, وہ اس اطمینان کے ساتھ جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں, عقل قبول کر رہی ہو کہ یہی ہونا چاہیے. یہ بڑا مشکل, جب تک انسان اس ماحول میں رہے تو اس کے دو طریقے اسلام نے بتا دیے. پہلا طریقہ اس کا یہ, بلکہ یہ کہیے پیر کا یہ پہلا طریقہ اس کا یہ کہ زیادہ تر ہمارے لیے ظاہر کو حجت بنایا, ہمیں خضر نبی کی طرف سے نہیں کہا کہ یہ دیکھو کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ بڑے ہو کے کیا کرے گا, تو ابھی اس کی غلطن ہوا کہانی. ظاہر ظاہر میں تم نے اپنی آنکھ سے نجاست نہیں دیکھی, دو آدلوں نے آ کے نہیں کہا تمہارے لیے پاک, چاہے بعد میں نجس نکل جائے. ظاہر میں تمہارے لیے بکری کا گوشت حلال, قصائی نے بکری کو ذبح کیا یا بکری کے میک اپ سے کتے کو ذبح کر کے گوشت کھلا دیا, تمہارا مسئلہ ہے. مسلمان ہے بس کافی, یہ ظاہر, حقیقت میں اترنے کا حکم نہیں. دوسری بات یہ اور یہ کہ یہ جو اثرات پڑ رہے ہیں تم پر تمہاری کوشش کے باوجود, کیونکہ تم ایک معاشرے میں رہتے ہو, ایک ماحول میں رہتے ہو, تو اپنی اوور ہالنگ کراتے ہو, اپنی سروس کراتے ہو, اپنی روحانیت جس طرح جسمانیت کی سروس ہوتی ہے. اب آج کل کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی کہ آدمی کے پاس سارا سال اپنے آپ کو مینٹین کرنے کا وقت نہیں. آج کل تو مغربی دنیا میں اس کا طریقہ ہوتا, اور آدمی سال کے 11 مہینے کام کر کے 1 مہینہ چھٹی لیتا اور جاتا ہے کسی ہیلتھ کلب میں حصہ لیتا, وہ کراچی والا سوئمنگ کلب نہیں, ہیلتھ کلب جو ہندوستان میں بھی بہت, وہاں ایش ہے, آرام ہے, سوئمنگ ہے, ٹیبل ٹینس ہے, بات چیت ہے, سب کچھ, اور ساتھ میں غذا اور دوا اور تمام سے 1 مہینے کے اندر اتنا فٹ کر دیتے ہیں کہ 11 مہینے آپ گزار لیں. ایک طریقہ. اسی طرح روحانیت کے لیے بھی ہے کہ اگر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے اور بچانا بھی چاہو تو شریعت کہہ رہی ہے یہی رہ کے بچاؤ, وہ تو ناممکن, تو اپنی سروس کرا کے رہو. اس کے لیے بہترین طریقہ ہے رمضان. رمضان کا مقصد ہے انسان کی روحانیت صاف ہو جائے, مگر آج کل گناہ اتنے بڑھ گئے, بھائی رمضان کو 1400 سال سے چلا رہا ہے سروس سینٹر برائے مومنین مقرر, تو اب یہ تو رمضان کو 1400 سال سے چلا رہا ہے, یعنی آج سے 1300 سال پہلے جب اتنے گناہ نہیں تب بھی رمضان تھا جو آدمی کو پاس صاف کرتا تھا, اور آج سے 50 سال پہلے جب اتنے گناہ نہیں تب بھی گناہ نہ ہونے کے بعد بھی معاشرے کے کچھ اثرات آ جاتے. رمضان جب نارمل دنوں کے لیے رمضان, تو آج کل تو گناہ بہت زیادہ ہو, جیسے عام گندگی ہو اور تیل اور گریس کے دھبے لگے ہوں کپڑے پر, یقیناً دھونے میں فرق, وہی کا فرق. آج سے 50 سال پہلے جب اتنے گناہ نہیں تب بھی گناہ نہ ہونے کے بعد بھی معاشرے کے کچھ اثرات آ جاتے. رمضان جب نارمل دنوں کے لیے رمضان, تو آج کل تو گناہ بہت زیادہ ہو, جیسے عام گندگی ہو اور تیل اور گریس کے دھبے لگے ہوں کپڑے پر, یقیناً دھونے میں فرق, وہ ایک دفعہ سر سے دھونے کا, یہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ دھونا پڑے. تو آج کل کے اعتبار سے خالی رمضان کافی نہیں, وہ تو ضروری, وہ تو بنیادی, اور شریعت نے بھی 1400 سال پہلے کہا اپنی روحانیت کو دھونے کے لیے تیاری شروع کر دو رجب. کہ آج جو رجب کی پہلی تاریخ, در حقیقت رجب و شعبان رمضان ہی کا ایک حصہ, یہ دونوں مہینے وہی مقصد پورا کرتے جو رمضان کے مقصد. چنا اتنا مسئلہ تو ہمارے بچے بچے کو معلوم, یہ اسلام میں انتہائی تاکید کہ ہو سکے تو آج کی رجب و شعبان یہ 2 مہینے بھی پورا روزہ رکھے, جو رمضان کے روزے یہی سے ہی سلسلہ شروع کرے. کتنی تاکید. اس کے علاوہ آپ دیکھیں دعائیں اور اعمال رمضان کے برابر تو کسی مہینے میں نہیں, لیکن رمضان کے بعد کس مہینے کی دعائیں اور اعمال سب سے زیادہ؟ رجب. سال کے اور بھی تو 11 مہینے, رجب اور پھر شعبان. غسل جو بار بار آتا ہے, غسل سنتی غسل, کس مہینے کے سنتی غسل سب سے زیادہ ہے؟ رمضان کے چھوڑ. ایک دہیج وہ تو خیر حج والا مہینہ, اور ایک رجب. کیا غسل رجب کے مستحب ایک آگاہ کوئی والا ختم نہ لائیے, رجا والا ایک عام بات. دعائیں, نمازیں, غسل اور روزے جو روحانیت کی سروس کے لیے ضروری, رمضان کے بعد سب سے زیادہ رجب, اور اسی لیے رجب سے رمضان کا سلسلہ شروع ہو گیا. مگر وقت بہت کم رہ گیا, اس سال میرا ارادہ 18 سال کے بعد ایک تقریب فضائل رجب پر بھی ہو جائے, اور اہمیت رجب ایک اہمیت ہے رجب کی. معصوم نے اس جملے عجیب جملے سے رجب کی اہمیت بتائی, عجیب جملے سے. امام نے کہا کہ رجب کو اہمیت میں رمضان سے کم نہ سمجھنا, رمضان کی اہمیت تو پھر بھی اسلام نے بتائی. رجب اتنا اہم مہینہ ہے کہ کفار بھی اس کی اہمیت کو مانتے تھے, کیونکہ یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا رہا. اسلام میں احترام کے چار مہینے ہیں, چار مہینوں میں رمضان نہیں. رمضان کی فضیلت پر اعتراض نہیں کر رہا, لیکن احترام کے مہینے ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب. تو امام نے کہا اس سے اندازہ کرو کہ رمضان کی اہمیت تو پتا چلی, رجب کی اہمیت تو وہاں سے چلی آ رہی, ابراہیم کے دور, اور اسلام نے باقی رکھا. بھائی ابراہیم کے دور کی کوئی چیز اگر اب کینسل ہو گئی تو دوسری بات, باقی رکھا. یعنی یہ اتنا اہم مسئلہ کہ شریعت ابراہیمی کی اکثر چیزیں منسوخ ہو گئی, رجب اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نے کہا اس کو منسوخ نہ کرو. قرآن کریم رجب کا تذکرہ اسی حوالے سے آیا کہ چار آیتوں میں کہا حرمت والے مہینے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے غالبا, سورہ مائدہ میں دوسری اور 97 نمبر کی آیت, سورہ توبہ کی 36 آیت. احترام والے مہینے رجب اس میں اندر بالواسطہ طور پہ آ رہا, وہ احترام والا مہینہ. لیکن اس کی مزید تفصیل میں آئندہ بتاؤں گا. اس لیے کہ آج رجب کی پہلی تاریخ, اگرچہ وقت 4 منٹ باقی, مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلی تاریخ کی فضیلت کو چھوڑ دیا جائے؟ اور یہی سبب بنا کہ آج تک کبھی اہمیت رجب پہ بات نہیں, کیونکہ کسی مہینے کی اہمیت پر بات پہلی تاریخ کو ہوتی. رجب کی پہلی تاریخ ایک ولادت کی تاریخ, جب کبھی اس سے پہلے ہمارے 18 سال کے دروس میں پہلی رجب آئی, ہم نے پانچویں امام کی حالات بتایا. آج امام ہی سے معذرت طلب کرتے ہو, رجب کے بارے میں دو جملے اس لیے کہ رجب کی زیادہ فضیلت جن روایتوں میں آئی وہ پانچویں اور ان کے بعد کے اماموں سے مروی. زیادہ حدیثیں پانچویں حد تک امام سے, رجب کی بھی اکثر حدیث پانچویں امام سے. حتیٰ یہ تیسری صدی کے ایک عالم صرف پانچویں امام کی حدیثیں جمع کر فضائل رجب کے نام سے باقاعدہ کتاب کر, یہ سید مرتضیٰ اور شیخ مفید سے بھی پہلے کے عالم اوائل غیبت کبری. تو یہ رجب اور اس کی پہلی تاریخ پانچویں امام کی ولادت کی تاریخ, اس لیے کہ یہ ساری فضیلت. دیکھیے رمضان کا تو اتنا شہرہ ہو گیا کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ برکتیں رمضان سے لے لیتا, رجب اور شعبان خالی چلے جاتے, زیادہ سے زیادہ ہم کچھ جشن منا کے رک جاتے, اور ایک تو شہادت کی مجلسوں میں ماتم کر کے رک جاتے. اگر کہ اس حوالے سے رجب کی اہمیت سب سے زیادہ, رجب کے اندر اتنی ولادتیں اور شہادتیں کہ سال کے 11 مہینوں میں کوئی مہینہ آپ کو نہیں ملے جس کے اندر اتنی تاریخیں آئیں. 14 میں سے 7 معصوموں سے نسبت رکھنے والی تاریخ رجب, نسبت کا مقصد ان کی ولادت یا شہادت کی نسبت, باقی نسبتیں نہیں, صرف ولادت شہادت. 7 14 میں سے 7 آدھے معصومین کا تعلق اسماعیل رجب سے ہو گیا. اس کے اندر میں 27 رجب کو شامل کر رہا ہوں جو رسول اللہ کی مبعوث کا دن, جس دن سے رسالت شروع وہ بھی اسی رجب کے اندر. تو خیر کس رجب کی اہمیت اور شعبان کی اہمیت, اس کے لیے ایک مرتبہ پروردگار اس مہینے کا آغاز بھی پانچویں امام کے حوالے سے, یہ اور کسی بہانے نہ صحیح. پانچویں امام کی ولادت کی وجہ سے تم محفل کرو, اور پانچویں امام کی زندگی ہی علم ہے. ہر امام کو اللہ نے ایک صفت دی, پانچویں امام کی صفت اور اہم ترین صفت علم. جب پانچویں امام کا ذکر ہوگا علم کی بات آئے گی, علم کی بات آئے گی تمہیں شوق ہوگا کچھ کچھ سیکھو, تو اس میں رجب اور شعبان کی اہمیت بھی سیکھ لو. یاد رکھیں ہمارے یہاں زیادہ شہرت ہے چھٹے امام, یہ فقہ جعفری چھٹے امام سے بات صحیح نہیں, لیکن اصل میں وہ پانچویں امام کی شہرت. چنانچہ ہمارے اکثر اس کو ملا کے کہتے صادق ہیں, صادق نہیں کہتے, صادق ہیں پانچویں اور چھٹے امام. لیکن میں نے جملہ تھا کہ پروردگار علم کا تعلق پانچویں امام سے رکھا, جبکہ عام شہرت ہے چھٹے امام. وجہ کیا ہے؟ میں نے یہ جملہ کیوں, ہر امام کا جو لقب اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی زندگی کا اہم ترین مشن کیا. چھٹے امام کا لقب علم کے حوالے سے نہیں, پانچویں امام کا لقب علم کے حوالے سے باخر. تمام ائمہ میں علم کے حوالے سے جو لقب ہے باخر, اور یہ لقب بھی معاذ اللہ علماء کا دیا ہوا نہیں. باخر کا لفظ پہلی مرتبہ رسول کی زبان پہ آیا, جب جابر سے کہا کہ میرے اس بیٹے سے ملاقات کرنا اور میرا سلام پہنچانا, تو ساتھ میں یہ بھی کہا ہوا جب کرو علم دین, وہ علم دین کو پھیلانے والا باخر بن. خود پیغمبر نے جو سلام بھجوایا تو خالی یہ نہیں کہا کہ چوتھے امام کے بیٹے کو, باخر کے لقب کے ساتھ. اور جو دوسری حدیث لکھی گئی اس میں ہے کہ رسول نے ایک ٹکڑا اور بڑھا دیا, ہوا یب فرو علم دین باقیہ. باقر کے لفظی معنی پھیلانا, ویسے لفظی معنی کسی چیز کو کھولنا, شگافتہ کرنا. چنانچہ جب بیج کھلتا اور اس میں سے پودا نکلتا وہ بھی وقت, زمین پھٹتی ہے وہ بھی وقت. کہا کہ قلوب میں نبی سمجھو بند پڑے, اس کو کھول کے دنیا کے سامنے پیش کرنے والا یہ میرا بیٹا ہو, اور وہ باقر بن کے پھیلائے گا, اور یہ وہ نام ہے جو تورات میں میرے بیٹے کے لیے لکھا. شبر و شفیع حسنین کے نام کو تورات کے حوالے سے آتے ہیں. اس حدیث میں جسے شیخ عباس قمی نے منتہا علامات, جس کا اردو ترجمہ احسن المقام کے نام سے, یہ حدیث نے کہا کہ تورات سے پانچویں امام کا نام بحث سے باقر آیا. یہ لفظ صرف علم سے تعلق رکھتا. اگر کہ صرف ایک نے جو بھی جو علماء اہل سنت میں سے کہا کہ امام کو باقر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اتنے سجدے کرتے کہ پیشانی اور ہاتھ کی کھال پھٹ جاتی, تو شگا ہو جاتا. تو دونوں خصوصیتیں ہمارے پانچویں امام کی, علم اور علم کے بعد اس کے ساتھ عمل. جو میں کہہ رہا ہوں کہ مقصد پہلی رجب امام کا نام تو علم کا شوق پیدا ہو, علم کا شوق پیدا ہو تو عمل ابھی سے شروع ہو جائے. رجب کے روزے, رجب کی دعائیں, رجب کے غسل, رجب کی فضیلت. باقی فائدہ کیا یہ تو میں آئندہ بتاؤں. اور یہ دوسری حد آپ خود ہیں, آج ولادت صاحب صاحب مختلف موقعوں پر یہ حدیث ارشاد فرمائی. کون سی حدیث؟ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے شیعوں کو باندھ کر ان کے سر پہ کوڑے مارے گئے. چھ مرتبہ یہ حدیث چھٹے امام نے ارشاد فرمائی, لیکن ساتویں مرتبہ پانچویں امام نے یہ ارشاد فرمائی. یعنی سب سے پہلے پانچویں امام نے بات شروع کی کہ میں پسند
باقی نسبتیں نہیں, صرف ولادت سے عادت تھا چودہ میں سے تھا. آدھے معصومین کا تعلق اس ماہ رجب سے ہو گیا. اس کے اندر میں ستائیس رجب کو شامل کر رہا ہوں جو